الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، بصیرت کے عنوان سے آج ہماری چوتھی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ یوسف کی 108 نمبر آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اے حبیب آپ کہیے، ہاذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، انا میں بھی، و من اتبعنی اور وہ جس نے میری اتباع کی، و سبحان اللہ اور پاک اور منزہ ہے اللہ کی ذات، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کی جو سنت ثابتہ ہے، پروردگار کی وہ سنت کے جو تبدیل نہیں ہونے والی، پروردگار کی حتمی سنت یہ ہے کہ جب اس نے اپنے بندوں کو بھیجا ہے دنیا میں تو ان سے امتحان لے گا. اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہی امتحان لینا، یہی انسان کے ایمان کی دلیل ہے. چونکہ اللہ نے انسان کو با اختیار پیدا کیا، قابل تعلیم و تربیت بنایا، لہٰذا اب دنیا میں اصول ہے ہمارا، ہم جب کسی کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں تو پھر اس کا امتحان لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس نے تعلیم کو صحیح معنی میں سمجھا اور کس نے نہیں سمجھا. یہی روش، یہی طریقہ پروردگار اختیار کرتا ہے، گرچہ پروردگار کا علم اس سے حاوی ہے، اس سے محیط ہے، اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ جانے، لیکن حکمت پروردگار یہ ہے کہ اپنے بندوں کا امتحان لیا جائے، اور اس امتحان کے ذریعے سے، اس امتحان کے اندر اللہ نے لوگوں کی ایمانی درجات اور اس کی ترقی کے راز کو پنہان کیا ہے. لہٰذا انسان جتنے امتحان پاس کرتا چلا جاتا ہے، ایمانی اعتبار سے اس کے درجات اتنے ہی زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا پروردگار، اب میں نے عرض کیا، پیدا ہوا ہے انسان اور جب تک مر نہیں جاتا امتحان، اللہ نے اسے آزمانا ہے. اب ایک مرحلہ بلا اور ابتلا کا ہے، ایک مرحلہ فتنے کا ہے اور ایک مرحلہ ہے امتحان. کل عرض کیا تھا کہ بلا اور ابتلا ابتدائی مرحلہ ہے. جو ہم نے مثال دی کہ اگر کسی دھات کو مثلا سونے کو ہم نے جس وقت آگ میں ڈالا, یہ آگ میں ڈالنے کی جو کیفیت ہے یہ بلا اور ابتلا ہے. یہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ہر انسان کو اللہ کسی نہ کسی مصیبت, کسی نہ کسی مشکل, کسی نہ کسی پریشانی, کسی نہ کسی بیماری, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ ضرور گرفتار کرتا ہے. اب میں نے کل عرض کیا تھا بشر بھی ہے اور بالخیر بھی ہے. شر کا حد کہاں تک ہے؟ جہاں تک انسان گنہگار ہے اور پھر مشکل میں پڑ رہا ہے, جہاں تک وہ گناہ میں مبتلا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی مشکل آ رہی ہے. تو گنہگار کے نسبت چونکہ اس کی کیفیت عذاب اور عقاب جیسی ہے, لہذا اس کو کہا ابتلا بالشر. یعنی کیا کہ جب فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, کیا ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر کے ذریعے سے, تو خداوند ہمیں شر میں مبتلا نہیں کرتا. میری نسبت بالشر کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے کسی گناہ کی وجہ سے کوئی تکلیف میرے اوپر آ رہی ہے تو یہ میرے لیے عقاب اور عذاب جیسی ہے, اس کی جو کیفیت ہے. پس یہ کیا ہے میرے لیے؟ بشر ہے. لیکن اگر انسان اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ جہاں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, جہاں اس نے کوئی غلطی نہیں کی اور پھر اللہ اس کو مشکل میں ڈال رہا ہے, تو یہ بالخیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان جب اس سے باہر نکلے گا, یہ اس امتحان کو اگر پاس کر لے گا تو جو اس کا ایمانی درجہ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. لہذا اللہ کی سنت کیا ہے؟ ہر انسان کو گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اسے مبتلا ضرور کرتا ہے. اب کرتا اس لیے ہے کہ میرا بندہ متوجہ ہو جائے. گناہگار ہے, گناہگار اگر ہے تو اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو, کافر ہے تو اپنے کفر کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ انہی امتحانوں کے ذریعے سے متوجہ کرتا ہے کہ ایک ذات اور ہے جو تمہیں ان میں ڈالنے والی بھی ہے اور ان سے تمہیں نکالنے والی بھی ہے. لہذا انسان اگر متوجہ ہو جائے اور اس مشکل یا پریشانی کے امتحان کو صبر سے گزارنے کے بعد اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اگر کافر ہوگا مسلمان ہو جائے گا, مسلمان تھا مومن بن جائے گا. تو جیسے جیسے اپنے گناہ کی نسبت متوجہ ہو کر استغفار کرے گا, صبر سے گزر جائے گا. اب جیسے ہی بے صبری کرے گا تو کیا ہوگا؟ بے صبری کا مطلب امتحان پار نہیں کر سکا. لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام میرا امام اس مقام پہ آ کے فرماتا ہے, فرمایا کہ المصیبت للجاز مصیبتان, کہ جو شخص جازع ہے یعنی فریاد کرنے والا ہے, چیخنے چلانے والا ہے, بے صبری کرنے والا ہے, اس کے لیے مصیبت ایک ہوتی ہے دو بن جاتی ہیں. کیونکہ مصیبت نے آنا ہے اور گزرنا ہے. اگر صبر سے کر لو گے تو ایک ہی رہے گی, بے صبری کرو گے دو ہو جائے گی. اچھا دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ بے صبری کرو گے امتحان میں فیل ہو جاؤ گے, امتحان میں فیل ہو گے تو دوبارہ نچلی سطح پر. کچھ لوگ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عادت اپنے کاموں سے اللہ کے لیے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم کبھی بھی تیری طرف متوجہ نہیں ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کاموں سے پروردگار پر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں تیری طرف متوجہ نہیں ہوں گے, تو پروردگار ان کو مصیبت میں مبتلا کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہی نہیں ہے. لہذا جہاں پر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو یاد رکھ لیجئے گا کہ اس کی آسائش کی وجہ عین ممکن ہے اس کے گناہ ہو, نہ کہ اس کا کوئی اچھا عمل. بالعکس ہے معاملہ دنیا میں. لہذا آئمہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قدر و قیمت ہوتی تو ہمارے محبوں کو اللہ دنیا سے محروم نہ کرتا, عطا کر دیتا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی قدر و قیمت ہوتی. لہذا عزیزان من, چونکہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, دنیا صرف اور صرف ایک وسیلہ ہے. جو دنیا کو ہدف بنا لیتے ہیں اور پھر کسی بھی ابتلا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو کچھ عرصے کے بعد اللہ ان پر سے پریشانی کو ہٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے پریشانی کو، پھر وہ پریشان نہیں ہوتے، پھر ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اب یہ آسائش میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ان پر نعمتیں نازل کر رہا ہے، ان سے خوش ہے، ہرگز یہ معنی نہیں۔ لہذا قرآن نے کئی مقامات پر پیغمبر کو متوجہ فرمایا اور پیغمبر کی ذات کو مرکز بنا کر یہ کہا کہ اے نبی، ان کی جو نعمتیں ان کے پاس ہیں، جو مال و دولت اور اولاد کی کثرت ہے، یہ تمہیں کہیں اعجاب میں نہ ڈال دے، کہیں یہ تم یہ نہ سمجھنے لگنا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بلکہ ان کے پاس جو نعمت کی فراوانی ہے وہ اس لیے ہے کہ پروردگار چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ پروردگار کی طرف رخ کریں۔ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت کے قابل نہیں ہیں، کہ خداوند ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس مرحلے سے۔ اب جب بندہ، دو مرحلے ہو گئے، پس ابتلاء میں دو مرحلے، یا بالشر ہے گناہوں اور عذاب کی وجہ سے، یا بالخیر ہے کس لیے، تاکہ درجات ایمانی کو بڑھایا جائے۔ اب جب یہ مرحلہ ابتلاء کا گزرتا ہے تو اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے فتنے کا۔ اللہ مرحلہ فتنے میں جا کر انسان کو آزماتا ہے۔ مرحلہ فتنے کے لیے عرض کیا تھا کیفیت کیا ہے، اضطراب کی، ایسی پریشانیاں، ایسی مشکلیں کہ جو انسان کے وجود میں، انسان کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا کر دیں، اور یقیناً وہ اضطراب کہ جو انسان کے عقیدے کے مرحلے میں داخل ہو جائے، سب سے شدید آزمائش ہوتی ہے۔ اب اس مرحلے میں، اضطراب کی کیفیت میں بھی، اگر انسان نے اپنی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے اس امتحان کو بھی پاس کر لیا، تو جب انسان فتنے کے مرحلے سے کراس ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے۔ فتنے کے مرحلے سے اگر انسان گزر جائے، ثابت قدم رہ جائے، تو پھر اس نے اللہ کے نزدیک اپنی بصیرت سے اپنے ایمان کو ثابت کر دیا ہوتا ہے۔ بس اب اس کا ایمان ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ایمان کے اس مرحلے کے بعد جو امتحان کا مرحلہ ہے، اسی کو امتحان کہتے ہیں۔ وہ آزمائش کا مرحلہ جو تیسرا ہے، اسے امتحان کہتے ہیں۔ امتحان کے لیے کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا، جس طرح سے اضطراب فتنے کا مرکزی تصور ہے، امتحان کا جو مرکزی تصور ہے وہ تحمل اور برداشت ہے۔ کل میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا کہ اگر ہم نے سونے کو خالص کرنے کی نیت سے پہلے آگ میں ڈالا، یہ آگ میں ڈالنے کا مرحلہ بلا اور ابتلا کا، جب یہ حدت سے اس کے اندر تحرک اور اضطراب پیدا ہو جائے، مرحلہ فتنے کا۔ اب اس سے آگے کے مرحلے سے کیا ہوگا؟ اس کے آگے کے مرحلے سے یہ ہوگا کہ یہ سونا جتنی آگ میں رہنے کو برداشت کرتا رہے گا، جتنا یہ آگ کو تحمل کرے گا، خود بخود پاک ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی جو ناخالصیاں ہیں وہ اس سے جدا ہوتی چلی جائیں گی، یہ اتنا ہی تطہیر کا عمل اس کے لیے انجام پاتا چلا جائے گا۔ بس ایمان میں جو تطہیر کا مرحلہ ہے وہ کہلاتا ہے امتحان، اور اس مرحلے میں جتنا مومن تحمل کرے گا، اتنا ہی پاک ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی خالص ہوتا چلا جائے گا اللہ کی نسبت، ایمان اس کا۔ بس وہ جو مرحلہ ہے وہ ہے مرحلہ خلوص اور اخلاص کا، اور مومن اس مرحلے میں جب پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تحمل جتنا کرے گا اتنا ہی اس کے اندر خلوص کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیں، جتنا سونا خالص ہوتا چلا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، جتنا سونا خالص ہوتا چلا جاتا ہے اتنا سونے میں نرمی آتی جاتی ہے۔ سونا جتنا خالص ہوگا اتنا نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو مومن ایمان کے اس مرحلے میں آ جائے، اس کے وجود میں تکبر ہو ہی نہیں سکتا، اس کے وجود میں سختی نہیں ہوتی، پھر اس کے وجود سے حلم اور بردباری کی، خضوع اور خشوع کی کیفیت اس کے وجود سے خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس اس مرحلے میں کوئی ہے یا نہیں، اس کا ایک اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کے اندر حلم کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، خضوع اور خشوع کتنا ہے، نرم کتنا ہے وہ۔ اب جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، کل بھی ایک صاحب، اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ فیڈ بیک دیا، کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کی گفتگو سمجھ کے ایسا لگا کہ کوئی راہ نہیں ہے، ساری زندگی امتحان ہی دیتے رہیں گے اور آخر میں بھی اگر فیل ہو گئے تو پھر آؤٹ۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اور اگر آپ کے قلب میں یہ بات چلی گئی تو گویا میری گفتگو کا مقصد حاصل ہو گیا۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پہلے بھی عرض کیا، کہ دین کو اور ایمان کو آسان سمجھنا یہ سب سے بڑی آفت ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے پوری زندگی امتحان ہی دینا ہے، اور یہ اضطراب کی کیفیت دین چاہتا ہے کہ ہو، کیوں چاہتا ہے؟ اضطراب کی کیفیت ہوگی تو جب تک استراب کی کیفیت ہے خدا کی طرف متوجہ رہے گا. مصیبت میں، پریشانی میں خود بخود انسان، اب میں اس پہ بحث کر چکا ہوں پہلے، یہاں پہ اب دہراؤں گا نہیں، کہ مصیبت خود ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو خود بخود مربوط کرتی ہے کس سے؟ پروردگار سے. لہذا اب کیا انسان اس مصیبت اور پریشانی کے ذریعے سے چونکہ اللہ سے مرتبط ہوتا ہے، لہذا یہ خود ایک نعمت ہے. لیکن اب سوال یہ کہ کیا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم ساری زندگی پر ٹینشن میں ہی گزار دیں؟ دین ٹینشن ختم کرنے کے لیے آیا ہے یا ٹینشن دینے کے لیے آیا ہے؟ سوال یہ، کیا دین یہ چاہتا ہے ہم بس اٹینشن رہیں ہر وقت ہوشیار، کہ ایسا نہ ہو دین ہمارا ہاتھ سے نکل جائے؟ کیا دین اس لیے آیا ہے یا دین ہمارے لیے آسانیاں بنانے آیا ہے؟ اب تک جو گفتگو کی اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دین صرف ٹینشن دینے آیا ہے، ٹینشن لینے ختم کرنے نہیں آیا. تو عزیزان من، ایسا نہیں ہے. دین ہمیں ٹینشن دینے نہیں آیا، دین ہمیں اٹینشن حالت میں رکھنے کے لیے نہیں آیا. دین واقعا آسانی کے لیے آیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین اس وقت آسانی لاتا ہے جب ہم دین کو پوری طرح سے فالو کریں. جب ہم آدھا کچا پکا دین فالو کرتے ہیں تو پھر دین ہمیں مشکل ہی نظر آتا ہے. جب آدھا کچا پکا لیں گے تو دین مشکل لگے گا، اور لگنا چاہیے بھی. اس وقت تک لگتا رہے گا جب تک ہم دین کو پوری طرح سے فالو نہیں کرنے لگیں. جس دن ہم دین کو پوری طرح سے فالو کرنے لگیں گے دین خود بخود آسان ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے. بس مسئلہ دین میں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے فالو کرنے میں ہے. جب ہم دین کو پورا فالو، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جہاں تک دین ہمیں اچھا لگتا ہے ہم فالو کرتے ہیں، جہاں تک ہمارے فائدے میں رہتا ہے ہم فالو کرتے ہیں. جیسے ہی دین ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے وہ، حالانکہ ہے تو نہیں ایسا، لیکن جیسے ہی دین ہمیں اپنے نقصان میں جاتا ہوا نظر آئے تو پھر ہمیں دین مشکل لگنے لگتا ہے، حالانکہ دین وہاں پر بھی ہماری آسانی کے لیے. لہذا جب تک دین سے ہماری حاجات پوری ہو رہی ہوتی ہیں تب تک ہم دین کے ساتھ رہتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے اندر غنا کی کیفیت آتی ہے دین ہمیں برا لگنے لگتا ہے. اب یہ جو مشکل ہے یہ تو ہماری ہے نا، دین کی نہیں ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ دین ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اٹینشن رہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہیں، ایسا نہیں ہے. دین کا اپنا ایک تربیتی نظام ہے. ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کا جو تربیتی نظام ہے اسے فالو نہیں کرتے. دین جو امتحان لیتا ہے، یہ جو آزمائش کا مرحلہ ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ بالکل دنیا کے امتحان جیسی ہے. دنیا میں اب ہمارا ہر بچے نے کم از کم میٹرک انٹر کے امتحان سب نہیں دیے ہوتے، اور وہ زمانہ بھی یاد رہتا ہے انسان کو کہ امتحانوں میں کتنی ٹینشن ہوتی تھی. یہ جو امتحانوں کی ٹینشن والا مرحلہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ٹینشن ہے، اب آپ کو بھی یاد ہوگا، اپنے اسکول کا زمانہ، کالج کا زمانہ یاد ہوگا انشاءاللہ. اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو پتا ہوتا ہے امتحان ہونا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی فلاں ایام میں امتحان شروع ہو جائیں گے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جب امتحان کا نام سنتے ہیں تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسے بہت سارے پورا سال مستیاں کرتے رہتے ہیں، جب امتحان آتا ہے تو پریشان، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کیا نہیں. اچھا، کچھ درمیان میں ایسے ہوتے ہیں کہ پورا سال امتحان امتحان کہہ کر پریشان رہتے ہیں لیکن تیاری پھر بھی نہیں کرتے. اب ان دونوں کی حالت امتحان کے وقت میں ایک ہی جیسی ہوتی، لیکن ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو امتحان سے مسترب ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتی. اب یہ جو کیٹیگری ہے، یہ جو لوگ ہیں، ان میں سے جس کی تیاری پوری ہوتی ہے وہ خود بخود آرام ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ فطری مسئلہ، خود بخود آرام سے ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں تیار ہوں. عزیزان من، دین بالکل اسی طرح سے ہے. جتنے مراحل کے لیے آپ آمادہ ہیں اتنے مراحل میں دین آپ کو مشکل نہیں لگتا، جن مراحل کے لیے آمادہ نہیں ہے خود بخود اس طرح پیدا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں. وہ بچہ جس کے ماں باپ نے اسے بلوغت سے پہلے، اب دین کہتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے نماز اور روزے کی عادت ڈالو. اب جس گھرانے میں جن ماں باپ نے اپنے بچے کو بالغ ہونے سے پہلے روزہ اور نماز کی عادت ڈال دی، یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس کے لیے نہ روزہ مشکل ہوگا نہ نماز. اب جس آدمی کو 40 سال کے بعد خیال آیا کہ بھائی مسلمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، روزہ بھی کچھ ہوتا ہے، تو اب اس کو نماز مشکل لگے گی نا، اس کو تو صبح اٹھنا مشکل لگے گا، اس کو تو بار بار وضو کرنا مشکل لگے گا. ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، مجھ سے کہنے لگے مولانا نماز پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے، وضو کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہنا نماز مشکل نہیں، وضو زیادہ مشکل لگتا ہے. اب میں کیا کروں بتائیے؟ جب تمہیں 40 سال کے بعد یہ خیال آئے گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو پھر تمہیں وضو مشکل لگے گا. عزیزان من, اگر جب شخص بچپن سے اسے تربیت کی جائے تو اس کے لیے نہ نماز مشکل نہ روزہ مشکل. پھر کیا کرتا ہے اللہ, اسے دوسرے فیز میں ڈال دیتا ہے. دوسرا فیز کیا؟ دوسرا فیز یہ ہے کہ یہ بچہ جو بچپن سے نماز اور روزے رکھتا آیا ہے اور اسے نماز اور روزے کی عادت بھی ہے, ایک طرح سے نہ رکھے تو ٹینشن میں چلا جاتا ہے, نماز نہ پڑھے تو پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے ہو جاتا ہے نا, انسان پہنچ جاتا ہے. اب یہ اتنی نماز روزہ پڑھنے والا, پروردگار کیا کہتا ہے کہ اب تم مسافرت پر جاؤ گے تو تمہیں روزہ چھوڑنا پڑے گا خاص شرائط کے ساتھ. تمہیں اگر مسافرت پہ جانا ہے تو تمہیں نماز اپنی آدھی کرنی پڑے گی. اب یہ بچہ جہاں مسافرت پہ جا رہا ہے, فرض کیجئے یہاں پر سخت گرمیاں, 17 گھنٹے 18 گھنٹے کا روزہ, یہ جہاں جا رہا ہے سفر بھی آسانی سے طے ہو جائے گا, جہاز سے جا رہا ہے فرض کریں, جہاں ٹھہرے گا وہ بھی بہت اچھا انتظام, اور وہاں فرض کیجئے کہ یہاں گرمی وہاں ٹھنڈ, یا 18 گھنٹے کا روزہ وہاں پتہ لگا 10 گھنٹے کا روزہ. تو اب اگر یہ دل میں یہ سوچے کہ اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا بات, یہ تو غلط بات ہے. جب میں اتنی مشکل میں روزہ رکھنے کے لیے تیار ہوں تو کیا ہوا سفر ہے, آسانیاں اتنی ہیں, میں کسی ٹینشن میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں تو میں رکھ لیتا ہوں روزہ. اب اگر یہ اس قسم کا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا, دوسرے مرحلے میں فیل ہو جائے گا. وہ چیز جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ صرف عبادت نہیں ہے, ہم نے اپنے بچوں کو عبادت کا عادی نہیں بنانا, ہم نے اپنے بچوں کو اطاعت کا عادی بنانا ہے. لہذا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم اگر اطاعت کے عادی ہو جاؤ گے تو تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے, تمہیں آسان لگے یا نہ لگے, تم نے حکم پروردگار کو دیکھنا ہے. پس اگر پروردگار کہہ دے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھنا عبادت ہو جائے گی. نماز پروردگار کہہ دے کہ چھوٹی کرنی ہے تو آدھی پڑھنا عبادت ہو جائے گی, پوری پڑھنا بدعت. بس یہ جو طریقہ ہے, اب مسئلہ کیا, مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے دین کے اطاعت کے نظام کو کبھی فالو ہی نہیں کیا, نہ تربیت کے نظام کو فالو کیا نہ اطاعت کے. اب میں اس پر پہلے بھی بحث کر چکا ہوں لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں, تفصیلی بحث کروں گا جب کبھی ولایت میں بحث کروں گا انشاءاللہ, نظام ولایت میں تربیت کے اس نظام پر مفصل بحث کروں گا. لیکن اللہ نے حتیٰ یہ جو تربیت کا اور اطاعت کا نظام ہے یہ بھی ہماری زندگیوں کے اندر رکھا ہے. اب کیا ہوتا ہے, ہمیں کسی مرحلے پر ہو سکتا ہے دین کی بات اچھی نہ لگے, امام کی بات اچھی نہ لگے, نبی کی بات ہمیں اچھی نہ لگے, ہماری مرضی کے خلاف ہو, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو. اس کے باوجود کہ وہ بات میری مرضی کے خلاف ہو, اس کے باوجود کہ وہ بات نبی کی, دین کی, معصوم کی میری سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا میرے خلاف جا رہی ہو, اس کے باوجود میں سر تسلیم خم رکھوں, یہ جب تک مجھے تربیت نہیں ہوگی میں نہیں کر سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اطاعت کی تربیت کہاں ہوگی؟ دین نے فرمایا اس اطاعت کی تربیت تمہاری گھر کے اندر ہوگی, گھر کے باہر نہیں ہوگی. پورا نظام ہے دین کا. فرمایا تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا سیکھ لو, تمہیں خود بخود امام کی اطاعت کرنا آ جائے گی. اب ماں باپ کی اطاعت میں اللہ نے رکھا ہے, ماں باپ ایک مرحلے میں اس مرحلے میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ ماں باپ کی بہت ساری باتیں ہمیں بری لگنے لگتی ہیں, ہمارے ڈیپینڈنٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ان کی ہر بات بری لگ رہی ہوتی ہے. عین اس حالت میں جب وہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے محتاج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر بات میں وہ تک تک کر رہے ہوتے ہیں, عین اسی مرحلے میں اللہ نے کہا تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا کر کھڑے ہو, سر کو جھکا کر کھڑے ہو, بات بری بھی لگے تب بھی تم نے نہ منہ سے کہنا ہے کچھ نہ چہرے سے ظاہر کرنا. اب جس نے اپنے ماں باپ کی اطاعت ایسے کر لی وہ یقین رکھے کہ وہ دین کی بات اسی طرح سے مان سکتا ہے. بس ہمارے پاس تربیت کا پورا نظام ہے, آپ دین کو فالو کریں گے تو دین آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر دین کو کچا پکا آدھا اپنی مرضی سے لیں گے تو پھر دین کسی بھی قابل نہیں ہے, پھر آپ کو دین ٹینشن ہی لگے گا, پھر دین آپ کو پریشانی ہی لگے گا. لیکن اب پروردگار کا اصول کیا ہے, ابتلا میں ڈالتا ہے, فتنے میں ڈالتا ہے, فتنے کے مرحلے سے جو پار ہو جائے اس کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے. فتنے کے مرحلے سے جو پار ہو جائے اس کا ایمان ثابت ہے, اس کے جو بعد کا مرحلہ ہے وہ صرف درجات ایمانی میں اضافے کا درجہ ہے, اس کے ایمان کے خالص ہونے کے درجات ہیں. لہذا اب جو سلسلہ ہے وہ یہ کہ معمولاً علماء فرماتے ہیں کہ جو بلا اور ابتلا کا مسئلہ ہے اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے نفس سے ہے. جہاں پر بھی انسان کے نفس کو مرکز بنا کر اللہ تعالیٰ امتحان لے وہ بلا اور ابتلا ہوتی ہے. جہاں پر انسان کے وجود سے باہر اس کے نفس سے ہٹ کر باہر سے کوئی امتحان لیا جائے یہ منزل فتنے کی ہوتی ہے. فتنے کی منزل میں شیطان آتا ہے. فتنے کی منزل سے پہلے شیطان نہیں ہوتا, یہ یاد رکھے گا. فتنے کی منزل میں شیطان آتا ہے, فتنے کی منزل سے پہلے شیطان نہیں آتا. اب مجھ جیسا آدمی کہ جو اپنے نفس سے باہر نہ نکلا ہو اس کو شیطان کو بہکانے کی کوئی ضرورت نہیں, نہ شیطان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو اپنے نفس میں ہی گرفتار ہو اس کو آ کر بہکائے. جو پہلے سے بہکا ہوا ہو اسے بہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اپنے نفس پر قابو پا لے وہ شیطان کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے. تو ایک طرف سے شیطان کے لیے خطرہ بنتا ہے, دوسری طرف سے اللہ کے لیے مورد فتنہ ہو جاتا ہے. جب شیطان کے لیے خطرہ بنتا ہے تو شیطان مختلف طریقوں سے اسے بہکانا چاہتا ہے. اب جو وجود سے باہر ہے, اسی لیے اموال اور اولاد کو اللہ نے فتنہ کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کے وجود سے باہر ہے, باہر کی طرف سے انسان کو آزمایا جا رہا ہے. ایک بیرونی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جا رہا ہے. اگر یہ مال و اموال کا آزمائش میرے نفس کے اندر پھنسی ہوئی ہے, نفس کے مرحلے میں میں ہوں, تو بھی یہ بلا کہلائے گی. لیکن اگر یہی مال اور اولاد اس کا بیرونی معاملہ ہو جائے, اب میں سمجھ مثال دوں آپ کو, بہت سارے علماء ایسے ہیں, مجتہدین ہیں, درجہ اجتہاد پر پہنچے ہوئے ہیں, لیکن اولاد کی وجہ سے واقعات ہیں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب یہ بندہ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں مارا گیا ہے, اولاد کی محبت مارا گیا. اسی طرح سے یہ جو مراحل ہیں, اب یہ کیا, یہ بیرونی مسائل ہیں. بیرونی مسائل میں شیطان, لیکن شیطان کہاں تک جاتا ہے؟ کیا شیطان آخر تک بہکائے گا؟ نہیں, شیطان آخر تک نہیں بہکا سکتا. شیطان نے جو قسم کھائی ہے کہ میں صراط پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو بہکاؤں گا, اس کے بارے میں آیت اللہ جوادیہ عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو کہا کہ اللہ صراط کا, میں تیرے راستے پر بیٹھوں گا, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوگا, کا مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جہاں سے صراط شروع ہوتی ہے وہاں بیٹھتا ہے, وہاں تک جانے سے روکتا ہے. پر ہم جیسے جو اپنے آپ کو پہلے سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو ہوں ہی صراط مستقیم پر, تو جو اپنے آپ کو صراط مستقیم پر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ پہلے ہی دھوکے میں ہوتا ہے, نفس کے دھوکے میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا رخ صراط کی طرف ہو, لیکن صراط تک پہنچنا آسان نہیں ہے. بلا کا مرحلہ, ابتلا کا مرحلہ, فتنے کا مرحلہ, جو یہ کراس کر لے, تو ایک مرحلے تک شیطان انسان کو بہکا سکتا ہے, لیکن اگر انسان اپنے ایمان کے مرحلے میں ثابت ہو جائے, فتنے کے مرحلے سے گزر جائے, تو پھر اس کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے. جہاں ایمان ثابت ہو جائے اس بندے کو پھر شیطان بہکا نہیں سکتا. حتیٰ بعض مومنین سے مایوس ہو جاتا ہے, اور اس کا اقرار اس نے قرآن میں کیا کہا ہے, الا عبادک منہم المخلصین, کہ تیرے سوائے مخلص بندوں کے. یہ جو اس نے لفظ اخلاص استعمال کیا, کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بندہ اخلاص کے پہلے مرحلے میں داخل ہو گیا شیطان مایوس ہو جاتا ہے, اسے نہیں بہکاتا. اب یہ جو مخلصین ہیں یہ صراط پر پہنچ گئے, صراط پر پہنچنے کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اس مرحلے کا نام ہے امتحان. یہاں سے بندہ جتنا تحمل کرتا چلا جائے گا اتنا پروردگار کے نزدیک خالص ہوتا چلا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا کس شے سے ہوتا ہے, اور وہ کس چیز کا امتحان ہے, اس نے تحمل کس کو کرنا ہوتا ہے, کیا شے ہے جس کو اس نے تحمل کرنا ہے. علماء اور عرفاء فرماتے ہیں کہ جو شخص پہنچ جاتا ہے صراط پر, اس کا امتحان اللہ اپنی ولایت کے ذریعے سے لیتا ہے. اس کا جو امتحان ہے وہ ولایت کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب یہ جو امتحان ولایت ہے, یہ وہ امتحان ولایت نہیں ہے جو میرے اور آپ سے ہوتا ہے. ہم جیسے گناہگار لوگوں کا امتحان اور اولیاء کا امتحان, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کا جو امتحان ہے وہاں جو ولایت کی کیفیت ہے, اس کو ہم جیسے گناہ نہ سمجھ سکتے نہ بیان کر سکتے. ان اولیاء سے جو ولایت کا امتحان لیا جاتا ہے, تو وہاں مرحلہ یہ ہے کہ اب یہ ولی خدا جتنا ولایت کے مرحلے میں تحمل کا مظاہرہ کرتا چلا جاتا ہے, اتنا اللہ کے نزدیک خالص ہوتا چلا جاتا ہے, صاحب مقام بنتا چلا جاتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس منزل میں داخل ہو گئے کہ پروردگار نے انہیں ولایت کا امتحان لینے کے بعد نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے لیے منتخب کر لیا. انبیاء کے اندر بھی اللہ نے جو امتحان لیا ہے وہ اپنی ولایت کے ذریعے سے لیا ہے. اور اگر کسی نبی, اب کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلنا بعضہم علی بعض, تو یہ کیا کوئی طریقہ ہے, کوئی معیار ہے کہ اللہ نے بعض کو کیوں بعض پر فضیلت دی, بعض کو کیوں اولی العزم بنایا, بعض کو کیوں صاحب شریعت بنایا, بعض کو کیوں صاحب کتاب بنایا؟ یہ جو مراحل ہیں, یہ جو فضیلت ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ فرمایا اس کا جو معیار ہے وہی ولایت ہے. جس کسی نے بھی ولایت الہیہ کو جتنا تحمل کر لیا وہ اتنا ہی بڑا نبی بنتا چلا گیا۔ لہذا آپ نے بارہا سنا ہوگا جناب یوسف یونس علیہ السلام کے بارے میں، کہ جناب یوسف یونس کے بارے میں روایت کیا کہتی ہیں، ولایت امیر المومنین میں ذرا سا تردد کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں ایک مشکل میں ڈالا، 40 دن تک جناب یونس کو پیٹ میں رکھا مچھلی کے۔ 40 دن تک کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ایک مرحلہ ولایت میں انہوں نے ذرا سی دیر کے لیے تردد کیا تھا۔ اب جب ہم یہ ذرا سی دیر کے لیے تردد بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے لیول کا کوئی آدمی تھا اور اس کے سامنے ولایت علی پیش ہوئی اور اس نے تردد کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہاں ولایت کی کیا کیفیتیں ہیں، وہاں امتحان کی کیا کیفیتیں ہیں، ہم اسے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن وہ جو مرحلہ ہے کہ ولایت کو تحمل کرنا، اب جس نے ان ولایتوں کو جتنا تحمل کر لیا اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوتا چلا گیا۔ بس یہ ولایت کا امتحان ہے کہ جس میں پاس ہونا ہے اور پھر مقامات اللہ سے حاصل کرنے ہیں، یہ مرحلہ ہے۔ اسی مرحلے میں ایک امتحان جس کو اللہ نے اور روایات میں بیان کیا گیا وہ جناب ابراہیم کا ہے۔ جناب ابراہیم کے مختلف امتحانات ہیں، اللہ نے ان کو ابتلا میں بھی ڈالا، اللہ نے ان کو فتنے میں بھی ڈالا، اللہ نے ان کو امتحان کی منزل پر بھی ڈالا۔ اپنے جتنے امتحانوں میں پاس ہوتے چلے گئے، نبی، رسالت، اس کے بعد صحف نازل ہوئے، اس کے بعد شریعت ملی، اس کے بعد اولی العزم۔ اولی العزم ہونے کے بعد جو آخری ترین درجہ تھا وہ درجہ امامت کا تھا، کہ جو حضرت ابراہیم کو ملا۔ لہذا ختم المرسلین کو چھوڑ کر جتنے بھی درجات تھے جناب ابراہیم کو سب عطا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم امتحانوں سے پاس ہوتے چلے گئے۔ لیکن امتحان کی کیفیت ہوتی کیا ہے؟ اور ہمیں، اب دیکھیں، ایک ہماری سمجھ ہے لیکن ایک دین کی سمجھ ہے۔ دین کی سمجھ کے عنوان سے دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کا جو امتحان ہوا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سخت لگتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اولیاء کو سخت لگتی ہیں۔ اس مرحلے میں، ولایت کے مرحلے میں امتحان پاس کرنا، اس کا جو بہترین مثال ہے وہ حضرت ابراہیم کا آگ میں پھینکے جانے والا امتحان ہے۔ واقعہ تقریباً آپ سب کی اذہان میں محفوظ ہوگا، میں تیزی کے ساتھ گزروں گا کیونکہ میں نے خاص مقامات بیان کرنے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ حضرت ابراہیم کا مشہور واقعہ سب کے ذہنوں میں ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے لیے جب انہوں نے بت توڑ ڈالے تو یہ ایک امتحان تھا۔ اب ابتلا کا مرحلہ کیا ہے کہ ابراہیم کے لیے طے ہوا کہ ان کو آگ میں پھینکنا ہے، آپ نے کہا میں تیار ہوں۔ جناب ابراہیم کو قید میں ڈال دیا گیا، وہاں پر نمرود نے حکم دیا کہ پوری بادشاہت میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اب کوئی کام کرے، سب نے ابراہیم کے لیے لکڑیاں جمع کرنی۔ ایک طرف تو لکڑیوں کے جمع کرنے کا کام شروع ہو گیا، روایات نے لکھا ہے گویا لکڑیوں کا ایک پہاڑ تیار ہو گیا۔ دوسری جانب کئی میل کے فاصلے پہ کافی دور نمرود کے لیے ایک مقام بنانا شروع کیا گیا، یہاں لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، وہاں نمرود کے لیے مقام بن رہا ہے، کہ اونچے مقام سے بیٹھ کر وہ یہ دیکھے گا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا۔ جب یہ دونوں کام طے ہو گئے تو حضرت ابراہیم کو لایا گیا، وہاں آگ لگا۔ اب جیسے ہی لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگائی گئی اور وہ دہکی، تو وہ اتنی شدید آگ ہو گئی تھی کہ اس کے پاس کھڑا رہنا مشکل تھا۔ حتیٰ روایات نے یہ لکھا یہ اتنی شدید آگ تھی کہ اس آگ کی حرارت کی وجہ سے پرندے اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتے تھے، پرندے نہیں گزر سکتے تھے، اتنی خوفناک آگ لگا دی گئی۔ اب آگ لگا دی گئی لیکن اتنی خوفناک آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے؟ تو بعض روایت نے بتایا کہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ ایک منجنیق تیار کرو اور اس منجنیق کے ذریعے سے ان کو پھینکنا۔ جناب ابراہیم کے ہاتھ پاؤں ڈال کر باندھ کر منجنیق میں ڈالا گیا۔ ابھی تک جناب ابراہیم آگ میں جلنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہے مرحلہ ابتلا، یہ مرحلہ ابتلا۔ اب جیسے ہی منجنیق صاحب کو پھینکا گیا تب یہ ابتلا کا مرحلہ تمام ہو گیا۔ اب جیسے جیسے آپ آگ کے نزدیک جاتے جا رہے ہیں حرارت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں عزیزوں، اپنے آپ کو آگ میں جلنے کے لیے تیار کر لینا یہ آسان مرحلہ نہیں۔ موت کو گلے لگانے کے لیے جناب ابراہیم تیار، اب اڑتے ہوئے منجنیق سے جا رہے ہیں، جتنا آگ کے پاس ہوتے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ حرارت بڑھ رہی، فتنے کا مرحلہ تمام، امتحان کی منزل شروع۔ جب امتحان کی منزل شروع ہوئی تو ایک مقام وہ آیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں تھی کہ جو لرزے میں نہ آ گئی، اور ہر شے نے پروردگار سے حضرت ابراہیم کے لیے دعا کرنا شروع کر دی. ہر شے نے، حتی ملائک نے کہا پروردگار ایک تیرا عبادت گزار بندہ ہے، ایک اکیلا، وہ بھی جلنے جا رہا ہے، مدد فرما. کہا میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں بچا لوں گا. کہا پروردگار چند سیکنڈ میں جل کے راکھ ہونے والا ہے. کہا میں اس پہ بھی قادر ہوں. اب جب فرشتے بہت پریشان ہوئے تو اللہ نے جناب جبرائیل کو اجازت دی. جناب جبرائیل، اب دیکھیے آگ میں جلنے کے لیے تیار، اب جلنا ہی ہے نا، جل کے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ امتحان سخت ہے، ہے، لیکن اس سے سخت امتحان جناب ابراہیم کا اب شروع ہوا. جو ہم سمجھتے ہیں کہ آسان ہے، اولیاء کے لیے وہی سخت ہوتا ہے. امتحان کیا امتحان یہ، حضرت ابراہیم اڑتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے ہیں، کسی بھی لمحے میں جل کے خاک ہو جائیں گے. عین اس لمحے میں جناب جبرائیل آئے اور آ کر کہا حل لکا حاجہ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی حاجت ہے یا نہیں؟ اب اگر حضرت ابراہیم، دو مرحلے، اگر ابراہیم کہہ دے ہاں، اگر میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو میرا جیسا بندہ تو کہتا لو بھائی اللہ کی مدد آ گئی، امتحان ختم، جان بچاؤ اور گھر جاؤ، ایسے ہی نا. ہم تو کہتے بھائی اللہ کی مدد آ گئی، جبرائیل کے آنے سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو میں تو کہتا بھائی امتحان ختم ہو گیا، جبرائیل آ گئے، اب گھر کی تیاری کرو. میں کہتا ہاں بھائی گھر پہنچا دو، جبرائیل گھر پہنچا دیتے. اگر گھر تو پہنچ جاتے، ابراہیم نہیں بن پاتے. گھر پہنچ جاتے، ابراہیم نہیں بن پاتے. اب جناب ابراہیم، اچھا دوسری طرف کیا مشکل ہے، اگر جناب ابراہیم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ہوتا؟ یہ کہنا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور عرفاء فرماتے ہیں یہ خود ایک طرح کا کفر ہے. کیا ہے؟ کفر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے محتاج خلق کیا ہے. اس کائنات میں جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف پروردگار کے ساتھ ہے. وہ جو غنی مطلق ہے وہ پروردگار. پر یہ جو ہم بھی بات، ہم تو اب ہمارا مسئلہ یہ نا، ہم تو ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں ذرا سے ہمارے حالات اچھے ہوں، ذرا سے مالی حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو ہم بےچارے دوسروں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں. حالانکہ عرفا کیا فرماتے ہیں، یہیں سے کفر شروع ہو جاتا. کیوں ضرورت نہیں ہے بھیا، ہمیں اللہ کی تو کم از کم ضرورت ہے. اب حضرت ابراہیم، اب دیکھا، اب آپ کو سمجھ میں آیا امتحان کی کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے. ایک طرف بھڑکتی ہوئی آگ ہے، درمیان میں حضرت سے پوچھا جا رہا ہے کوئی حاجت ہے، اگر جبرائیل سے حاجت مانگ لے تب بھی مشکل، یہ کہہ دے کہ کوئی حاجت نہیں ہے تب بھی مشکل. تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے عرفان ابراہیمی. فرمایا اما، ہے حاجت لیکن تجھ سے نہیں ہے، ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے. اب جیسے ہی یہ مرحلہ طے ہوا، امتحان کا ایک اور مرحلہ، وہ مرحلہ کیا تھا؟ وہ مرحلہ یہ تھا کہ جیسے ہی کہا کہ یہ حاجت، چونکہ میں محتاج ہوں، کم از کم اپنے پروردگار کا تو ہوں، کہ اگر نہیں ہے حاجت مجھ سے تو پروردگار سے مانگ، تیرا پروردگار کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے میں دوں گا. اب یہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ مرحلہ وہ ہے کہ اگر یہاں پر ابراہیم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے بچ جائیں گے، لیکن پھر ابراہیم نہیں بن سکتے، اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا کر لیں گے بچ جائیں گے. یہ مرحلہ تھا توکل کا. تو سب سے زیادہ عرفانی جملہ جو عرفا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم نے یہاں کہا، کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، میرے لیے کافی ہے میرے سوال، میں سوال نہ کروں، میرے سوال کے لیے کفایت کرتا ہے میرے پروردگار کا میرے حال سے علم، چونکہ وہ جانتا ہے تو مجھے سوال کی ضرورت نہیں. یہ تھا مرحلہ توکل. اگر ابراہیم اس مرحلے میں نہ داخل ہوتے تو ابراہیم نہ بنتے. تو جب ابراہیم نے توکل کیا اللہ پر اور کہا میرے سوال سے کافی ہے اس کا جاننا، یہ وہ مرحلہ تھا جہاں جناب ابراہیم نے امتحانوں کو مکمل کر لیا. توکل کے جیسے ہی مرحلے سے گزرے، اب ایک آخری امتحان رہ گیا تھا. وہ آخری امتحان تھا کیا تھا؟ کہا کہ جبرائیل ہمارے بندے سے کہو تو پاس ہو گیا ہے، اب دعا کر، پروردگار کا حکم آیا، اب دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اب مرحلہ دعا تھا. اب مرحلہ دعا میں جناب ابراہیم یہ بھی کہہ کر دعا کر سکتے ہیں، رب نجنی من النار، یا اللہم نجنی من النار، اے پروردگار مجھے آگ سے نجات دے. لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے، دیکھیں آپ نازک ترین مراحل میں ہیں جناب، جناب ابراہیم نازک ترین مرحلے میں ہیں، آخری مرحلہ ہے، آگ نزدیک ہے، اتنی دیر ہو چکی ہے۔ جناب ابراہیم نے عین اس وقت میں جب اللہ نے کہا اے میرے بندے مجھ سے مانگ، تو جناب ابراہیم کی دعا کا انداز یہ تھا، فرمایا اللہم بحق محمد و آل محمد نجنی من النار، اے پروردگار مجھے محمد و آل محمد کے صدقے میں آگ سے بچا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا پروردگار کی طرف سے آیا، نہ صرف تجھے بچائیں گے آگ کو تیرے لیے گلستان بھی بنائیں گے، اور اے ابراہیم تجھے وہ فضیلتیں عطا کریں گے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ توجہ فرمائے، کیوں مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو سپر سیڈ کر لیتے، خود خدا تک ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کرتے، تو مقام مل جاتا، وہ مقام نہ ملتا جس کی وجہ سے آج ابراہیم ابراہیم کہلاتے۔ لہذا ابراہیم کی اسی معرفت نے کہ اس آخری مرحلے میں بھی آل محمد کے وسیلے کو فراموش نہیں کیا، پروردگار نے جناب ابراہیم کو جو مقامات عطا کیے ہیں پیغمبر کے بعد شاید ہی کسی نبی کو وہ مقامات اللہ نے عطا کیے ہوں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں میں جو آپ کو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عزیزان من، کہ اس مرحلے میں جس میں جناب ابراہیم ہیں، اس میں جتنی معرفت ہوگی، جتنی بصیرت ہوگی، اسی بصیرت کے اعتبار سے انسان امتحانوں کو پار کرتا ہے، اور جتنے امتحانوں کو پار کرتا چلا جاتا ہے پروردگار کے نزدیک اتنا ہی خالص ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جو خالص ہو جائے، جو ٹیسٹ سے پاس ہو جائے، ٹیسٹ کلیئر کر لے، اسے کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں، اسے سیمپل کو کہتے ہیں ٹیسٹڈ۔ ایک بازار میں جب بھی کوئی سیمپل آتا ہے، دوا ہے کوئی اور شے ہے، سب سے پہلے اس کا ایک وہ سیمپل آتا ہے جس کو اس شرکت نے، اس کمپنی نے ٹیسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور جس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہو، آزمایا ہوا ہو، اس کے اوپر کمپنی گارنٹی لیتی ہے، گارنٹی لیتی ہے، وہ کہتی ہے بھائی یہ ہمارا سیمپل آزمایا ہوا ہے، اس کے جتنے بھی فائدے نقصان جو کچھ بھی ہے وہ سب آزمایا ہوا ہے، ہم جو یہ چیز پیش کر رہے ہیں اس کے اندر یہ سب کچھ ہمارا آزمایا ہوا ہے۔ یہ جو آزمایا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر کمپنی گارنٹی لیتی ہے۔ اسی ٹیسٹڈ چیز کو کہ جس کی کمپنی گارنٹی لیتی ہے، عربی میں کہتے ہیں ممتحن، وہ جس کا امتحان لیا جا چکا ہو، وہ جو کہ امتحان میں پاس ہو چکا ہو، اسے کہتے ہیں ممتحن۔ اب انشاءاللہ کل اس میں گفتگو آگے کروں گا کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جس کو اللہ نے آزمانے کے بعد سرٹیفائیڈ کر دیا، وہ ذات کہ جس کو اللہ نے گویا ٹیسٹڈ کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، کمپنی ٹیسٹڈ سیمپل بھیجتی ہے، اور باقی کیا کمپنی سارے سیمپل جو ان سب کو ٹیسٹ کرتی ہے؟ نہیں، جو ٹیسٹڈ ہوتا ہے باقی سارے سیمپل اس کے برابر ہونے چاہیے، اس جیسے جو سیمپل اس سے جتنا نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کچھ ذاتیں ایسی ہیں جن کو ٹیسٹ کر کے دنیا میں بھیجا ہے، جن کو ٹیسٹ کر کے بھیجا ہے انہی کی اللہ نے گارنٹی بھی لی ہے، ان کو بھیجنے کے بعد اب جو ان جیسا ہوتا چلا جائے گا اللہ کے نزدیک پاس ہوتا چلا جائے گا۔ کل عرض کروں گا انشاءاللہ کہ وہ کون سی ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کو اللہ نے آزمایا ہے، ممتحن پاس ہو چکے ہیں، کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن کربلا اسی امتحان الہی کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر پروردگار نے حتیٰ غیر انبیاء میں سے بعض کا امتحان لیا، اور پھر جو کامیاب ہوئے ان کو وہ سند ملی ہے جو کائنات میں شاید کسی کو نہ ملے۔ امام حسین جیسی شخصیت فرما رہے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بھائی، نہ میرے بابا، اور نہ میرے نانا، ایسے اصحاب جو مجھے ملے، ایسے اصحاب با وفا۔ انہی اصحاب با وفا میں سے آپ کا ایک بچپن کا ساتھی، آپ کا بچپن کا دوست جناب حبیب ابن مظاہر۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی جو شخصیت ہے تاریخ میں کبھی مطالعہ کریں، مولا کائنات کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، علوم قرآن کے علاوہ کچھ ایسے اسراری علوم جناب کو مولا کائنات نے تفویض کیے تھے کہ حتیٰ جناب میثم التمار اور جناب حبیب ابن مظاہر، ان بزرگواروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو امام نے وہ علم عطا کیا تھا کہ حتیٰ انہیں مستقبل کی باتیں پتہ لگ جاتا۔ واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ فرصت رہی جناب میسم کا اور جناب حبیب ابن مظاہر کا عرض کروں گا. بعض روایات نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے اپنا بچپنا مدینہ میں گزارا اور پیغمبر کو حالت ایمان میں دیکھا، لہذا بعض کتابیں آپ کو اصحاب پیغمبر میں شمار کرتی ہیں. مشہور ترین جو واقعہ ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ ایک روز جب پیغمبر گلی میں آئے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو دیکھا کہ ایک نسبتاً بڑی عمر کا بچہ ہے، باقی بچے کھیل رہے ہیں، وہ کھیل نہیں رہا بلکہ کھیل کے دوران جہاں جہاں امام حسین گزرتے ہیں آپ کے پیروں کے نشانوں کو چومتا ہے، مٹی کو سر پہ ڈالتا ہے. امام حسین سے یہ والہانہ عشق دیکھ کر پیغمبر نے سوال کیا، یہ کون ہے جو میرے حسین کو اتنا چاہتا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مظاہر کا بیٹا حبیب ہے، آپ کو پیغمبر نے پیار کیا. جب کوفہ بنا تو آپ اپنے قبیلہ بنی اسد کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ کوفہ آ گئے اور پھر کوفہ میں رہے. جب مولا کائنات کا زمانہ آیا، ہر جنگ جو مولا کائنات نے کی ہے اس میں جناب حبیب ابن مظاہر شریک رہے. مولا کے علوم قرآن کے اسرار کے خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد جناب حبیب ابن مظاہر. جناب حبیب ابن مظاہر وہ شخصیتیں ہیں ان میں سے کہ جن کو امام نے خط بھیج کر بلوایا. راوی لکھتے ہیں کہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد کوفے کی حالت یہ ہے کہ کوئی زور سے امام حسین کا اگر نام بھی لے لیتا ہے تو گرفتار ہو جاتا. کرفیو لگا ہوا ہے، گھر میں اپنے بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی. جب دروازے پر دستک ہوئی، اب جا رہے ہیں، دوبارہ دستک ہوئی، آپ کو محسوس ہوا کہ دستک دینے والا ایمرجنسی میں، تیزی سے پہنچے، دروازے کے اندر سے درار سے دیکھا، چہرہ آشنا ہے، حسین کا ساتھی. جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے خط پکڑایا اور چلا. آپ نے بھی کوئی بات نہیں کی، دروازہ بند کیا، اندر آ گیا. اندر آنے کے بعد آپ نے خط کو جیسے ہی کھولا اور امام حسین کے خط کو پہچانا، پہلے آپ نے آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا. آنکھوں سے لگانے کے بعد جناب حبیب خط کی عبارت پڑھتے جا رہے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. بعض راوی یہ لکھتے ہیں کہ جناب حبیب کی بیوی نے جناب حبیب سے سوال نہیں کیا، جناب حبیب کی حالت دیکھ کر سمجھ لیا کہ خط کا مضمون کیا ہے، لہذا پوچھا، حبیب کیا مولا حسین کا خط ہے؟ کہا ہاں مولا حسین کا خط. حبیب کیا فرزند زہرا نے مدد کے لیے بلایا ہے؟ ہاں فرزند زہرا نے مدد کے لیے. حبیب کچھ سوچ رہے ہو؟ کہا مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے. کہا حبیب اگر ذرا سا بھی تردد ہے دل میں تو مجھے اجازت دو، میں چلی جاؤں گی مولا کی مدد. کہا نہیں میں جاؤں گا، میرا ارادہ ہے. جناب مسلم ابن اوسجا سے مشورہ کیا اور اس کے بعد اپنی تلوار اور گھوڑا دے کر اپنے غلام کو دن میں کہا تم ٹہلتے ہوئے فلاں مقام تک پہنچ جانا کہ کسی کو پتہ نہ لگے، میں اس وقت تک، رات کے اس ٹائم تک پہنچ جاؤں گا. اتنی سخت نگرانی، اتنی سخت پہرے میں جناب حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، مقررہ وقت سے کافی دیر ہو گئی. جب جناب حبیب دبے دبے پاؤں اس مقام تک پہنچے تو دیکھا غلام تلوار لیے گھوڑے کے سامنے ٹہل رہا اور گھوڑے سے باتیں کر رہا. گھوڑے سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے میرے مالک کے گھوڑے، مجھے پتہ لگا ہے جناب زہرا کے بیٹے امام حسین نے ہمارے مالک کو مدد کے لیے بلایا. مجھے پتہ لگا ہے کہ امام حسین کو مدد کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے مالک نہ آ پائیں، ہو سکتا ہے گرفتار ہو جائیں، تو ہم کچھ دیر اور انتظار کریں گے، اگر مالک نہیں آیا تو ہم جائیں گے فرزند زہرا کی مدد کے لیے. یہ آواز سننی تھی، جناب حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آ کر اس کو شاباش دی، گھوڑے پہ سوار چلنا چاہتے ہیں، اس نے رکاب پکڑ لی. رکاب پکڑ کر کہا، مولا ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا ہوں، اب کامیابی کی طرف جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. جناب حبیب نے سوار کرایا، دونوں پہنچے. کس تاریخ کو پہنچے؟ تاریخ میں اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو پہنچے، لیکن تاریخوں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ مولا کو جناب حبیب کا انتظار تھا، مولا بار بار کوفے کی جانب دیکھا کرتے تھے. کسی نے جب سوال کیا کہ مولا کیا کوفے سے کسی لشکر کے آمد کا امکان ہے؟ کہا میرا دوست میرا بھائی آنے والا. لہذا جب جناب حبیب کو دور سے کسی نے دیکھا آتے ہوئے اور جا کر امام کو خبر دی تو امام خود استقبال کے لیے آئے. حبیب نے جب دور سے دیکھا کہ فرزند زہرا استقبال کے لیے آ رہا ہے, ایک مرتبہ گھوڑے کے رکنے سے پہلے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا, آ کر میرے مولا کے سامنے ہاتھ جوڑے. مولا نے ہاتھ میں ایک مرتبہ اٹھایا, حبیب کو سینے سے لگایا. امام کے اندر ایک ایسی قوت آ گئی گویا کوئی لشکر حبیب اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں. کہا حبیب تمہارے آنے سے ہمارے دل کو قوت ملی ہے, حبیب تمہارے آنے سے حسین کی قوت میں اضافہ ہوا ہے. میرا مولا یہ باتیں کر رہا تھا, کسی نے خیمے میں جا کر کہا کہ جناب حبیب آئے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جناب فضہ کے ہاتھ پیغام بھیجوایا, کہا بھائی حبیب کو ہماری طرف سے شکریہ کہنا, ہماری طرف سے سلام کہنا. ارے یہ سلام کا ملنا تھا, حبیب نے حمامہ زمین پہ ڈال دیا. سر پیٹ کر کہتے ہیں ارے اہل بیت اتنے غریب ہو گئے, شہزادیاں غلاموں کو سلام بھیجوا رہی. حبیب علی حبیب حسین کے دل کی قوت کا نام. زہر تک جناب حبیب ساتھ رہے ہیں. زہر کی نماز کے بعد جب نماز ابھی تمام ہوئی تھی, ایک ملعون ہے جس کا نام ہے حسین بن تمیم, اس ملعون نے دور سے آواز لگا کر جسارت کر کے امام سے کہا تمہاری نماز باطل ہے, یہ نماز یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب حبیب کو تیش آ گیا. جناب حبیب نے للکار کے کہا او غدار, اگر نبی کے نواسے کی نماز باطل ہو تو دنیا میں کس کی نماز قائم ہوگی, کس کی نماز قبول ہوگی؟ تمہاری نمازیں باطل ہیں, تم اللہ کے دشمن ہو, نبی کے بیٹے کے دشمن ہو. آپ کا للکار نہ تھا, اس نے آپ کی طرف حملہ کیا, جناب حبیب نے اس پر حملہ کیا. تاریخ نے لکھا شیر کی طرح جناب حبیب نے حملہ کیا, اسے زمین پر جیسے ہی گرایا طرفدار آ گئے. جناب حبیب کے ساتھ گھمسان کی لڑائی کا منظر شروع ہو گیا. 62 افراد کو جناب حبیب نے واصل جہنم کیا. لیکن حبیب ہے 75 سال کے قریب عمر لکھی ہے, اتنی دیر لڑنے کے بعد جب دیکھا کہ حبیب قابو میں نہیں آئے گا, بنی تمیم کا ہی ایک ظالم تھا دور سے نیزہ مارا, جناب حبیب کے جگر کے مقام پر آ کر لگا. ارے حبیب کے ہاتھوں میں کمزوری آنے لگی. اتنے میں اسی ملعون حسین بن تمیم نے ایک اور نیزہ مارا, دل کے مقام پر آ کر لگا, حبیب زمین پر گر گئے. حبیب زمین پر گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا چاہتے تھے, یہ ملعون آگے بڑھا, اس نے ایک مرتبہ جناب حبیب کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر تلوار کا وار کیا, جناب حبیب کے سر کو تن سے جدا کیا. ارے یہ وہ مہر رہا تھا کہ امام حسین مقتل میں اپنے دوست جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھ رہے تھے. جیسے ہی حبیب کا سر تن سے جدا ہوا, ایک مرتبہ تڑپ کر حسین نے کہا آئے حبیب, آئے میرے بچپن کا دوست. ارے حسین کی قوت حبیب کے ساتھ چلی گئی. آزا دورو بعض راوی یہ کہتے ہیں یہ واحد شہید ہے کہ جس کا سر مقتل میں سب سے پہلے قطع ہوا ہے. حبیب کا سر قطع ہو گیا اور حبیب کا سر ان سروں میں بھی ہے جو کوفہ میں بھی تھا, شام میں بھی تھا. جب تک حبیب کے دوست کا سر نیزے پر رہا, حبیب کا سر نیزے پر رہا. الا ولعنة الله وسع عقب الذين ظلموا ايما القلب ينقلبون بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء جہاں جہاں ہو رہی ہے, عزادار سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں ہیں, بار الہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بار الہ منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ جتنے ہمارے بیمار عزیدہ عزادار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بار الہ جتنے ہمارے اسیر عزادار ہیں بحق حضرت سید سجاد سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, بالخصوص بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, بالخصوص یمن اور شام کے مومنین کی مدد فرما, فلسطین و میانمار کے مومنین کی مدد فرما. بار الہ ہمارے تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ ہم سب کو امام زمانہ کے اعمال انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.